السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. سورة الرعد آيات 21-23. ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، اور وہ لوگ جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا اور نماز کو قائم کیا، اور وہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کیا، اور جو نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا بہترین انجام ہے. اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ملتی ہیں جو میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر یاد رکھیں کہ صلہ رحمی کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے ہیں، کچھ فلسفیانہ لحاظ سے یعنی عارفانہ لحاظ سے رحمان کے معنوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ کہنے والے کے حالات کو چونکہ آپ جانتے تھے اس کے مطابق جواب دیا گیا ہے. بہرحال یہ وقت ساری باتیں اپنے اپنے وقت پر حدیثوں کے پڑھنے کے ساتھ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. سب سے پہلی حدیث سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ سے لی گئی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، اور رحم اور یہ رحم ہے بریکٹ میں ہے رشتہ داری، مطلب یہ ہے میں رحمان ہوں، اور رحمان لفظ رحم سے نکلا ہے. میں نے اپنے نام رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے، یعنی ماں کے رحم کو اور رحمان کو ایک ہی مادے سے مستخرج قرار دیا ہے. فرمایا جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. پھر مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجا فرمایا تو لوگ ازدحام کر کے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو دوڑ دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. جب میں نے آپ کے چہرے کا بغور جائزہ لیا تو میں نے جان لیا کہ یہ منہ جھوٹے کا منہ نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نے لکھا ہوا روایت میں، مگر بہرحال وہ رضی اللہ تو بن گئے تھے، اس حاجی کے طور پر بہت عظیم شان مقام تھا. بہرحال وہ روایت کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو دوڑ دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. جب میں نے آپ کے چہرے کا بغور جائزہ لے لیا تو میں نے جان لیا کہ یہ منہ جھوٹے کا نہیں ہے. اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا وہ یہ تھی کہ سلام کا رواج دو، کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. یعنی جاگے ہوئے نماز پڑھنا تو ہے ہی، مگر اس وقت بھی نماز پڑھو مراد ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. پھر سنن ترمذی کتاب البر والصلاۃ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر رحمان مہربانی کرے گا. رحم اللہ کے نام رحمان سے مشتاق ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جوڑے گا، اور جس نے قرابت کو توڑا اللہ عز و جل اس کو اپنے سے توڑ دے گا. صحیح مسلم کی ایک طویل روایت میں ایک بدوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگ پکڑ کر ایک سوال کرنے کا ذکر ہے، جو یہ تھا کہ مجھے وہ بات بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور آگ سے دور کر دے. اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہ رہا، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر، اب میری اونٹنی کو چھوڑ دے. ابو سلام دمشقی اور عمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے حضرت ابو امامہ الباہلی کو عمر بن عبسہ سلمی کو بیان کرتے ہوئے سنا. یہ کچھ ترجمہ کچھ ایسا ویسا ہی ہے. ابو سلام دمشقی اور عمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے حضرت ابو امامہ الباہلی کو عمر بن ابو سلمی سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا. کہا کرتے تھے کہ میں زمانہ جاہلیت میں ہی اپنی قوم کے بتوں سے بیزار تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب دریافت کیا، یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے آپ کو پوشیدہ حال پایا، یعنی اپنی ذات میں کھوئے ہوئے، بس میں آپ کی طرف مائل ہوا اور آخر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میں نے آپ کو سلام عرض کیا اور پھر عرض کی کہ آپ کا منصب کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ نبی. میں نے عرض کی کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا خدا کا پیغامبر. میں نے سوال کیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے. میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس نے آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تا صلہ رحمی کی جائے, قتل و غارت سے روکا جائے, راستوں کو پرامن بنایا جائے, بت توڑ دیے جائیں, خدا واحد کی پرستش کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب اس ترتیب میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر, چڑھتی ہوئی ترتیب ہے. پہلے بنی نوع انسان کے حقوق کا ذکر آیا ہے, اس کے بعد اللہ کے حقوق کا ذکر آیا ہے. اور عملاً یہی ہوا کرتا ہے کہ نبی بھی پہلے بنی نوع انسان کی ہمدردی اختیار کرتے ہوئے خدا کو پیارا ہوتا ہے اور پھر ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو پہچانتا اور ان کو ادا کرتا ہے. بس فرمایا, پہلے فرمایا صلہ رحمی کی جائے, پھر قتل و غارت سے روکا جائے, یعنی رستہ میں پورا امن ہو بنی نوع انسان کے لیے. راستوں کو پورا امن بنایا جائے, پھر اس کے بعد آتا ہے بت توڑ دیے جائیں, خدا واحد کی پرستش کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. میں نے عرض کی کہ کیا ہی اچھا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو بھجوایا گیا ہے. میں آپ کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں. ایک روایت سنن ترمذی کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے حسب نصب کو پہچانو تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو, کیونکہ صلہ رحمی خاندان والوں کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے اور مال میں برکت کا مسبب ہے اور عمر میں درازی کا ذریعہ ہے. اب یہ بھی سوچنے کی باتیں ہیں کہ صلہ رحمی مال میں برکت اور عمر میں درازی کا ذریعہ کیسے ہو گئی. اصل میں جب صلہ رحمی کی جائے تو ایک دوسرے کے حالات پر نظر رکھی جاتی ہے اور ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے جن کو توفیق ہو وہ ضرور کچھ خرچ کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے خاندان کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ عمر بھی لمبی ہوتی ہے تو جو ہر وقت آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں ان کی تو سر کھپائی سے ہی عمر کم ہو جاتی ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں, مصیبت پڑ جاتی ہے. تو پرامن زندگی سے بہتر اور لمبی زندگی نہیں ہو سکتی. بس صلہ رحمی کے نتیجے میں معاشرے کو یہ امن نصیب ہوتا ہے. ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن آس سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, یہ صحیح البخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا نہ کہ دبی ہوئی زبان سے, یعنی کھلے کھلے تمام الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کی آل میرے اولیاء نہیں, میرا دوست تو صرف اللہ اور نیک مومن ہیں, ہاں ان کے ساتھ میرا ایک رحمی تعلق ہے جسے میں ملاؤں گا. یعنی اپنے آبائی خاندان کے متعلق فرمایا کہ ان پر میرا کوئی سہارا نہیں مگر میں اپنا حق ان کے متعلق ضرور ادا کروں گا کیونکہ وہ میرے رحمی رشتہ دار ہیں. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ سے یہ روایت لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں, میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں. میں ان سے درگزر اور بردباری سے کام لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کو گرم راکھ کھلاتا ہے. اب یہاں گرم راکھ کھلاتا ہے لفظی ترجمہ ہے, یہ ایک محاورہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں خاک ڈالتا ہے. تو اس لحاظ سے با محاورہ ترجمہ تو یہی بنے گا, مگر چونکہ عربی لفظ میں گرم راکھ کا ذکر ہے اس لیے میں نے لفظی ترجمہ وہی بیان کر دیا. پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تکلیفوں اور برائی کو دفع کرنے والا ایک مددگار ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا جب تک کہ تم اسی صفت پر قائم رہو گے. یعنی جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مقابل پہ رشتہ داروں کی زیادتیوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں صبر کے ساتھ, تو ان کے جہاں تک ان کی اظہار ثانی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور ان کی بدیوں اور ان کی شرارتوں سے بچانے والا کوئی فرشتہ مقرر رکھے گا اور خدا تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. صحیح البخاری کتاب البر والصلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا احسان کے بدلے میں احسان کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں, احسان کے بدلے میں احسان کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ قطع کیا جائے تو وہ اس کو بھی جوڑے. ورنہ رشتہ دار ایک دوسرے سے جو عام حسن سلوک کرتے رہتے ہیں اس کے مقابل پر حسن سلوک کرنا ایک کبھی فیل ہے. نہ کریں تب ان سے حسن سلوک کرو, اس کو حقیقت میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے. سنن نبی داود کتاب الادب سے میں روایت ہے کلیب بن منفع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے اور اپنی ہمشیرہ سے اور اپنے بھائی اور اپنے اس رشتہ دار سے جو ان کے بعد آتا ہے, یہ حق کے واجب ہے اور وہ رحمی رشتے ہیں جو ملائے جانے چاہیے. ایک حدیث مراسیل ابی داؤد سے ہے جس میں مرسلہ احادیث اکٹھی کی گئی ہیں. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر اس طرح کا ہے جس طرح والد کا حق اپنے بچوں پر ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی والد کے ہوتے ہوئے بھائی اپنے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی پہ دھونس جمائے. یہ مجھے خیال اس لیے آیا کہ کل ہی کی ڈاک میں ایک ذکر تھا, باپ نے شکایت کی تھی اپنے بچے کی کہ میں زندہ موجود ہوں مگر میرے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح قیدی بنا رکھا ہے جیسے میں مر چکا ہوں اور وہ میری اپنی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. اس کے دل میں جو باغیانہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہوگا, لیکن جو بھی ایسا کرنے والا ہے اگر وہ سن رہے ہوں تو یاد رکھیں یہ نہایت ناجائز حرکت ہے. باپ زندہ ہو تو وہی باپ ہے, باپ مر جائے تو پھر بڑے بھائی کو پیار کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کا باپ بننا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالہ ماں کے برابر ہے. یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ خالائیں ماؤں کی زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ ماں والا سلوک کرتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، اور ماں کے مرنے کے بعد تو خالائیں بہت زیادہ ان یتیم بچوں سے یا یسیر بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کر۔ اب یہ روایت صحیح مسلم کتاب البر والصلاۃ سے لی گئی ہے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن متہم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن الترمذی کتاب البر والصلاۃ میں حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے سوا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو بہت جلد دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے اور آخرت میں بھی اس کے عذاب کو ذخیرہ کرے۔ یعنی سرکشی اور قطع رحمی کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور مل جاتا ہے، اور جو باریک نظر سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آج کے معاشرتی حالات پر بھی اسی طرح صادق آ رہا ہے جیسے اس زمانے کے معاشرتی حالات پر صادق آتا تھا۔ پھر فرمایا ان کو دنیا میں بھی بدلہ یعنی ایسی بدخلقی کا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ پچھلی دفعہ کے اقتباسات بھی رہ گئے تھے، اور چونکہ بچوں سے سلوک کا معاملہ تھا اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے صلہ رحمی کے اولین مستحق ہوا کرتے ہیں، اس لیے یہ دونوں مضامین آپس میں مل جل سے گئے ہیں۔ اس لیے میں پہلے وہ روایات جو پیچھے رہتی تھیں پچھلے خطبے سے رہ گئی تھیں آپ کے سامنے چند نمونتن رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو سزا دینے کے سخت مخالف تھے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام میں جب کسی استاد کے خلاف شکایت آتی کہ اس نے کسی بچے کو مارا ہے تو سخت ناپسند فرماتے، اور متواتر ایسے احکام نافذ فرمائے گئے کہ بچوں کو جسمانی سزا نہ دی جائے۔ چھوٹے بچوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو مکلف ہی نہیں ہیں، پھر تمہارے مکلف کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو مکلف نہیں ٹھہرایا، وہ تمہاری دنیا کی تعلیم میں تمہارے مکلف کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے حسن سلوک کرو اور پیار سے سمجھاؤ۔ ایک بڑی دلچسپ روایت حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، بارہا میں نے دیکھا ہے اپنے اور دوسرے بچے آپ کی بھی چرپائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کو مستر کر کے پائنتی پر بٹھا دیا ہے، اور اپنے بچپنے کی بولی میں مینڈک اور کوے اور چڑیا کی کہانی سنا رہے ہیں اور گھنٹوں سنائے جا رہے ہیں، اور حضرت ہیں کہ بڑے مزے سے سنے جا رہے ہیں گویا کوئی مثنوی مولا روم سنا رہا ہے۔ حضرت بچوں کو مارنے اور ڈانٹنے کے سخت مخالف ہیں، بچے کیسے ہی بصوریں، شوخی کریں، سوال میں تنگ کریں اور بے جا سوال کریں، اور ایک مہوم اور غیر موجود شے کے لیے بے حد اصرار کریں، آپ نہ تو کبھی مارتے ہیں نہ جھڑکتے ہیں اور نہ کوئی خفگی کا نشان ظاہر کرتے ہیں۔ محمود کوئی 3 برس کا ہوگا، آپ لدھیانہ میں تھے، میں بھی وہیں تھا، گرمی کا موسم تھا، مردانہ اور زنانہ میں ایک دیوار حائل تھی، آدھی رات کا وقت ہوگا جو میں جاگا اور مجھے محمود کے رونے اور حضرت کے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلانے کی آواز آئی۔ حضرت اسے گود میں لیے پھرتے تھے اور وہ کسی طرح چپ نہیں ہوتا تھا۔ آخر آپ نے کہا، دیکھو محمود وہ کیسا تارا ہے۔ بچے نے نئے مشغلے کی طرف دیکھا، ذرا چپ ہوا، پھر وہی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس دفعہ یہ کہہ رہا تھا، ابا تارے جانا ہے، کہ میں نے تارے بھی جانا ہے۔ کیا مجھے مزہ آیا اور پیارا معلوم ہوا آپ کا اپنے ساتھ یوں گفتگو کرنا، یہ اچھا ہوا ہم نے تو ایک راہ نکالی تھی، اس نے اس میں بھی اپنی زندگی کی راہ نکال لی ہے۔ مسیح شام خود کو مخاطب کر رہے تھے، اپنے سے گفتگو کرنے سے مراد ہے کہ ہم نے تو ایک راہ نکالی تھی کہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، مگر یہ قابو نہیں آیا، اس میں سے ایک اور راہ اس نے ضد کی نکال لی ہے۔ آخر بچہ روتا روتا خود ہی تھک گیا، چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصے میں ایک لفظ بھی سختی یا شکایت کا آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قدیمی عادت ہے کہ دروازے بند کر کے کام کرتے ہیں۔ اسی حالت میں ایک لڑکے نے زور سے دستک بھی دی اور منہ سے بھی کہا، ابا بوا کھول، ابا دروازہ کھولیں۔ آپ وہیں اٹھے اور دروازہ کھولا، کم عقل بچہ اندر گھسا اور ادھر ادھر جھانک تاک کر الٹے پاؤں نکل گیا۔ حضرت نے معمولاً پھر دروازہ بند کر لیا۔ دو ہی منٹ گزرے ہوں گے جو پھر موجود اور زور زور سے دھکے دے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ابا ابوا کھول۔ آپ پھر بڑے اطمینان اور جمعیت سے اٹھے ہیں اور دروازہ کھول دیا ہے، بچہ آپ کی دفعہ بھی اندر نہیں گھستا، ذرا سر ہی اندر کر کے اور کچھ منہ سے اڑاتا ہوا پھر الٹا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت بڑے حشاش پیشاب، بڑے استقلال کے ساتھ دروازہ بند کر کے اپنے نازو کو ضروری کام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی پانچ ہی منٹ گزرے ہیں تو پھر موجود اور پھر وہی گرما گرمی اور شورا شوری کہ ابا بوا کھول، اور آپ اٹھ کر اسی وقار اور سکون سے دروازہ کھول دیتے ہیں اور منہ سے ایک حرف تک نہیں نکالتے کہ تو کیوں آتا ہے اور کیا چاہتا ہے اور آخر تیرا مطلب کیا ہے جو بار بار ستاتا اور کام میں حرج ڈالتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ گنا، کوئی 20 دفعہ ایسا کیا، اور ان ساری دفعات میں ایک دفعہ بھی حضرت کے منہ سے زجر اور توبیخ کا کلمہ نہیں نکلا۔ پھر مولوی عبدالکریم صاحب کی یہ آخری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام بچوں کی خبر گیری اور پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سرسری دیکھنے والا گمان کرے کہ آپ سے زیادہ اولاد کی محبت کسی کو نہ ہوگی، اور بیماری میں اس قدر توجہ کرتے ہیں اور تیمارداری اور علاج میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ گویا اور کوئی فکر نہیں، مگر باریک بین دیکھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور خدا کے لیے اس کی ضعیف مخلوق کی رعایت اور پرورش مد نظر ہے۔ آپ کی پہلوٹی بیٹی عصمت لدھیانہ میں حیضہ سے بیمار ہوئی، اب اس کے علاج میں یوں دوا دہی کرتے کہ گویا اس کے بغیر زندگی محال ہے، اور ایک دنیا دار دنیا کی عرف و اصطلاح میں اولاد کا بھوکا اور شیفتہ اس سے زیادہ جان کا ہی نہیں کر سکتا، مگر جب مر گئی آپ یوں الگ ہو گئے کہ گویا کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور جب سے کبھی ذکر تک نہیں کیا کیونکہ لڑکی ہوتی بھی تھی۔ ان اقتباسات کے بعد اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض دوسرے اقتباسات اس تعلق میں صلہ رحمی کے تعلق میں پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ریویو آف ریلیجنز جلد اول نمبر 5. وخلق منہا زوجہا, یعنی آدم کے وجود میں سے ہی ہم نے اس کا جوڑا پیدا کیا جو حوا ہے, تو آدم کا یہ تعلق حوا اور اس کی اولاد سے تبھی ہو نا بناوٹی, اور یہ اس لیے کیا کہ تا آدم زادوں کے تعلق اور ہمدردی کو بقا ہو, کیونکہ تبھی تعلق غیر منفق ہوتے ہیں, مگر غیر طبی تعلق کے لیے بقا نہیں ہے, کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش نہیں ہے جو طبی میں ہوتی ہے. غرض خدا نے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جو آدم کے لیے خدا سے اور بنی نوع انسان سے ہونے چاہیے تھے طبی طور پر پیدا کیے ہیں. یعنی یہ جو سلسلہ ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا آدم کے وقت سے چلا آ رہا ہے, اور یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے مضبوط رشتوں میں جوڑے جائیں. پھر ملفوظات جلد 5 میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کا حق تو انسان کو ادا کرنا ہے چاہے کرنا ہی چاہیے, مگر بڑا حق برادری کا بھی ہے جس کو ادا کرنا نہایت مشکل ہے. اب برادری کے لفظ میں رشتہ دار در رشتہ دار سارے آ جاتے ہیں, تو آپ نے صلہ رحمی کے مضمون کو دور تک پھیلا دیا ہے, حالانکہ برادری میں ہر شخص براہ راست رحمی رشتہ نہیں رکھتا, مگر واسطہ بالواسطہ بالواسطہ یہ رشتے پھیلتے چلے جاتے ہیں. فرمایا بڑا حق برادری کا بھی ہے جس کو ادا کرنا نہایت مشکل ہے. ذرا سی بات پر انسان اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ سخت کلامی کی ہے, پھر علیحدہ ہو کر اپنے دل میں اس بدظنی کو بڑھاتا رہتا ہے اور ایک رائی کے دانے کو پہاڑ بنا لیتا ہے, اور اپنی بدظنی کے مطابق اس کینے کو زیادہ کرتا رہتا ہے. یہ سب بغض ناجائز ہیں. تو برادری میں اگر دور والوں سے یہ بدظنیاں شروع ہوں اور ان سے تعلق ٹوٹنا شروع ہو, تو پھر یہ بیماری اندر آتی چلی جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف حرکت کرتی ہے. ساری بیماریوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو روکا نہ جائے تو پھر وہ باہر سے اندر کی طرف حرکت کرتی ہیں. جسمانی بیماریوں میں بھی یہی عادت ہے. تو آپ نے برادری کے کی وسیع تعریف کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم برادری کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے عزیزوں اور سلی رحموں کے حقوق زیادہ آسانی سے ادا کر سکو گے. پھر کشتی نو میں روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 19 یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت درج ہے, جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور ان کے تعاہد خدمت سے لاپرواہ ہے, وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. اب اہلیہ تو یقیناً یا اکثر صورتوں میں وہ رحمی رشتوں میں منسلک نہیں ہوا کرتی, کسی رحمی رشتے سے تعلق نہیں ہوتی, باہر کی بیویاں لے آتے ہیں لوگ, مگر اس کے اقارب رحمی رشتے سے تعلق رکھتے ہیں. جو اپنے ماں باپ ہیں ویسے ہی اپنے بیوی کے ماں باپ سے حسن سلوک کرو, اور تب تم حقیقت میں صلہ رحمی ادا کرنے والے ہو گئے. یہ جو الفاظ ہیں وہ میری جماعت میں سے نہیں ہیں, یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو پاک جماعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے اس کا یہ اعلیٰ تصور ہے. اس لیے آپ کے اپنے اختیار میں ہیں, چاہیں تو نام کے طور پر اس جماعت میں شامل ہوں, چاہیں تو دل کی گہرائی سے اس جماعت میں شامل ہوں, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تصدیق آپ کو مل جائے کہ یہ میری جماعت میں سے ہے. چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 میں یہ عبارت ہے, جب ترکے کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا مگر قرابتی ہیں, یعنی شرن ان کو حصہ نہیں ملتا جو قرآن کریم میں تفصیل حصے کی دی گئی ہے، مگر قرابتی لوگوں کی خدمت کا بھی حق ہے. اس لیے جب ترکہ کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا، ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے وقت کے موقع پر آ جائیں تو کچھ کچھ اس مال میں سے ان کو دے دو اور ان سے معقول طور پر پیش آؤ، یعنی نرمی اور خلق کے ساتھ پیش آؤ اور سخت جواب نہ دو. اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے تو ان کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا اور کیسی وہ ان کی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے. بس چاہیے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ سختی کرنے میں اللہ سے ڈریں اور ان کے ساتھ سیدھی طرح بات کریں، یعنی کسی قسم کے ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں. پھر ملفوظات جلد 5 صفحہ 497 پر یہ عبارت ہے، بعض عورتیں محض شرارت کی وجہ سے ساس کو دکھ دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ستاتی ہیں، بات بات میں اس کو تنگ کرتی ہیں. والدہ کی ناراضگی بیٹے کی بیوی پر بے وجہ نہیں ہوا کرتی. یہ دیکھنے کی بات ہے جو بیویاں ایسا کرتی ہیں وہ دراصل خاوند کو اس کی صلہ رحمی سے باز رکھ رہی ہیں، کیونکہ نہ تو اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھا نہ اپنے بیٹے کی ماں رہنے دیا، کیونکہ بیٹے کا تعلق اس سے توڑتی ہیں شکایتیں کر کر کے اور ناراضگی کر کر کے. عام طور پر جو طریق ہے، والدہ کی ناراضگی بیٹے کی بیوی پر بے وجہ نہیں ہوا کرتی. سب سے زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے. اس زمن میں میں یہ بھی تنبیہ کر دوں کہ بعض ماؤں کو اپنے بچوں سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے کہ وہ جب بیوی کی طرف مائل ہوں تو جل بھی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ اس وجہ سے وہ اپنی بہو کو دکھ دیتی ہیں کہ گویا ایک قسم کی رقابت پیدا ہو گئی ہے بیٹے کے ساتھ. تو بیٹے سے اتنا بھی جاہلانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جو خدا نے اس کے حقوق قائم کیے ہیں ان کی راہ میں انسان حائل ہو جائے. پھر فرماتے ہیں، گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی خواہش مند زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے. بڑے شوق سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے خدا خدا کر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے، تو بھلا اس سے ایسی امید وہم میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ بے جا طور سے اپنے بیٹے کی بہو سے لڑے جھگڑے اور خانہ بربادی چاہے. چودھری عبداللہ خان صاحب نمبردار بہلول پور نے سوال کیا کہ حکام اور برادری سے کیا سلوک کرنا چاہیے. فرمایا، ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو، حکام کی سچی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں جان اور مال، حفاظت کرتے ہیں جان اور مال ان کے ذریعے امن میں ہیں. اور برادری کے ساتھ بھی نیک سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ برادری کے بھی حقوق ہیں. البتہ جو متقی نہیں اور بدعت و شرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے مخالف ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تاہم ان سے نیک سلوک کرنا ضرور چاہیے. ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو، جو دنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سکتا وہ آخرت میں کیا اجر لے گا. اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے. ہاں، مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا مسلک ہے جو پہلے حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے کہ رشتہ داروں وغیرہ پر میری کوئی بنا نہیں ہے، میرا توکل اللہ پہ ہے. مذہبی امور میں میں کلیتاً آزاد ہوں، لیکن ان کا مجھ پر صلہ رحمی کا حق ہے، اس لیے وہ جو چاہیں شرارتیں کرتے رہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کے حسن سلوک کرتا رہوں گا. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں بلکہ مخالف رشتہ داروں تک کے ساتھ کیسا رحیمانہ اور مشفقانہ سلوک تھا. واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنے نئے بنے ہوئے حجرے میں اکٹھے کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت میں بھی بچپن کی عمر میں کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتا ہوا اس حجرے میں پہنچ گیا, اور چونکہ اس کمرے کے باہر کی کھڑکی کھلی تھی اور اس کھڑکی میں سے ہمارے چچا یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا بھائی مرزا نظام الدین صاحب کا مکان نظر آ رہا تھا, میں نے کسی بات کے تعلق میں اپنے ساتھ والے لڑکے سے کہا دیکھو وہ نظام الدین کا مکان ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے الفاظ کسی طرح سن لیے اور جھٹ پلٹ کر مجھے نصیحت کی رنگ میں ٹوک کر فرمایا کہ میاں آخر وہ تمہارا چچا ہے اس لیے اس طرح نام نہیں لیا کرتے. اس تعلق میں ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ یہی مرزا نظام الدین صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشد ترین مخالف تھے بیمار ہیں. اس پر حضور رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے بلا توقف ان کے گھر تشریف لے گئے. اس وقت ان پر بیماری کا اتنا شدید حملہ تھا کہ ان کا دماغ بھی اس سے متاثر ہو گیا تھا. آپ نے ان کے مکان پر جا کر ان کے لیے مناسب علاج تجویز فرمایا جس سے وہ خدا کے فضل سے صحت یاب ہو گئے. ہماری اماں جان حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی تھیں کہ باوجود اس کے کہ مرزا نظام الدین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت مخالف بلکہ معاند تھے, آپ ان کی تکلیف پا کر فوراً ہی ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کا علاج کیا اور ان سے ہمدردی فرمائی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک تحریر آخری اقتباس کے طور پر کشتی نوح سے پڑھ کر سناتا ہوں. فرماتے ہیں تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو, بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر, اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل, اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر. ہلاکت کی راہوں سے ڈرو, خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آئے اور تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا. تم آپس میں جلد صلح کرو, اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو, کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں ہوتا, وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو, اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ. نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے, اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا. تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے. تم متاحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو. تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. اس میں صلہ رحمی سمیت تمام تعلقات کے مضمون آ گئے ہیں, اور اگر آپ واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں داخل رہنا چاہتے ہیں اور خدا کے نزدیک آپ کی جماعت میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو اس تعلیم پر حرفاً حرفاً عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ٹھہریں ٹھہریں ایک منٹ ٹھہریں بیٹھیں. اب سے نمازیں جمع نہیں ہوا کریں گی, یعنی عصر کے ساتھ جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز نہیں ہوا کرے گی, یہ اعلان ہو چکا ہے سب جگہ. تو بعض لوگوں کو شاید پہلے دو سنتیں پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو. پہلے میرا خیال تھا کہ خطبے کے دوران وہ نہیں پڑھی جا سکتی, خطبے کے بعد اور تشہد وغیرہ اور تکبیر کے درمیان یہ پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن جب چھان بین کی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو انہوں نے دو رکھتے ہیں وہ پہلی نہ پڑھی ہوں, وہ خطبے کے دوران ہی مختصر کر کے ان رکھتوں کو ادا کیا کریں. تو یہ غلط فہمی ایک دور ہو جانی چاہیے. امید ہے آپ سب نے اپنی سنتیں ادا کر دی ہوں گی. اب تکبیر کہیں جی.